بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی. خدا تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا، اس فرش عزہ پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. تمام مرحومین مومنین و مومنات جن کی اس سارے ثواب کے لیے اور ارواح کی بلندی کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے، ان سب کی مغفرت، درجات کی بلندی، اعمال کی قبولیت کے لیے، اور شب جمعہ جو تمام باقی اور مرحومین ہیں ان کی ارواح کی بلندی اور مغفرت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم نے چونکہ دین میں اور پورے نظام کے اندر بنیاد اپنی رحمت کے اوپر رکھی ہے، خدا متعال کے دین میں جگہ جگہ ایسے احکام موجود ہیں جو اس کی رحمت کا خاصہ ہے، اس کی رحمت کا اظہار ہے. نہ ہوتی وہ خاص رحمت، خدا متعال عدل کے اوپر نظام بناتا تو شاید ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے. یہ کہ کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے اعمال کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر روز جزا کی طرف اس کی روانگی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ کوئی اعمال انجام نہیں دے سکتا. یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن کریم میں جگہ جگہ واضح کی گئی ہے، بھئی اس وقت تک آپ کے پاس اعمال کا اختیار ہے جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں. جیسے وہ مرگ اور موت کا لہجہ نزدیک آتا ہے، وقت نزدیک آتا ہے، اس کے بعد سے اختیار ختم ہو چکا ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی ملک الموت کو دیکھنے کے بعد توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے، بس وہ اختیار ادھر تک ہے. تو خدا متعالیٰ یہ چاہتا، اگر عدل کرتا تو یہ کرتا کہ وہ کہتا کہ جو مر گیا اس کے اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہو پائے، چونکہ اختیار یہیں تک تھا، جب اختیار ختم ہو گیا اعمال کا نظام ختم ہو گیا. لیکن خدا متعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. خدا متعالیٰ نے اس جگہ پر عدل کے بجائے ایک بار پھر اپنی رحمت کو ظاہر کر دیا. اپنی رحمت سے اس نے دنیا سے جانے والوں کے لیے ایک امکان اور چھوڑ دیا، اور اس نے اپنے دین کے اندر کچھ ایسے احکام رکھے کہ جس سے مرنے کے بعد بھی ثواب کا عمل جاری رہے، ثواب کا عمل ختم نہ ہو. اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ انسان کی یہاں کی زندگی محدود ہے، 70 سال، 60 سال، کم زیادہ، لیکن جس دنیا کی طرف اس نے جانا ہے وہاں زندگی ابدی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی ہے. تو خدا نوتا کے لیے جب وہ بندے کو ابدی زندگی کی طرف بھیج رہا تھا تو کوئی نظام ایسا رکھنا تھا کہ یہاں تو 60-70 سال کام کرے اور خدا ابد کا ثواب اسے اس دنیا میں دیتا رہے. کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضروری تھی. تو مثال کے طور پر یہی کہ خدا تعالیٰ نے نظام رکھا کہ اگر کوئی یہاں 50-60 سال صحیح زندگی گزار لے, جتنی بھی مدت کم ہوئی زیادہ ہوئی صحیح زندگی گزارے, تو خدا تعالیٰ نے اس نیت پر کہ انشاءاللہ اگر وہ یہاں رہتا تو اچھا کرتا رہتا, اسی نیت پر اسے ابدی زندگی میں ثواب دے دی کہ ابدی زندگی میں اس کو ثواب ملے گا. لیکن اس کے باوجود اس نے کچھ چیزیں رکھی ہیں, ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ عمل ہے جو میں اور آپ انجام دے رہا ہوں. خدا تعالیٰ نے اس طرح سے رکھا کہ اگر آپ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام انجام دیں جس کا اچھا اثر موت کے بعد بھی جاری رہے, تو خدا تعالیٰ اس اچھے اثر کا ثواب مسلسل آپ کو دلواتا رہے گا. خدا تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. فرمایا پاکیزہ عمل, پاکیزہ کلام اس کی مثال ایک ایسے درخت کی طرح ہوتی ہے, اچھے درخت کی طرح کہ جس کی جڑیں تو زمین میں ہوتی ہیں لیکن شاخیں آسمان میں پھیل جاتی ہیں, ہر زمانے میں اپنا پھل دیتا رہتا ہے. آپ کو اور میرا اچھا عمل بھی ایسے ہی ہے. اگر ہم اس دنیا کے اندر کوئی اچھا عمل انجام دیں اس کی تاثیر چلتی رہے, روایتوں نے اس کو بھی بیان کیا, مثلا آپ کوئی مسجد تعمیر کروا دیں جس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں, آپ کوئی کنواں ایسا کھودوا دیں جس کے اندر سے لوگوں کو پانی ملتا رہے. فرمایا کوئی عالم علم کی کوئی ایسی بات کر دے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. اس کے بعد فرمایا اولاد, کوئی ایسی اولاد کہ جس کے اچھے کام سے انسانوں کے سامنے ثواب کا اظہار ہوتا رہے. ان تمام چیزوں سے ابدی زندگی میں مدد ملتی ہے. یہ تو پھر بھی انسان کے اپنے کام ہو گئے, لیکن خدا تعالیٰ نے ایک اور عمل رکھا, کہا اگر کوئی زندوں میں سے دنیا سے جانے والوں کے لیے نیک عمل انجام دیتے اس کا ثواب بھی خدا تعالیٰ مرحوم یا مرحومہ تک پہنچاتے. تو یہ جو عمل آپ انجام دے رہے ہیں یہ اس کیٹیگری کے اندر آئے گا کہ آپ سید الشہداء کے نام پر جمع ہوئے ہیں, آپ نے یہاں پر شاید اس سے پہلے تلاوت قرآن کریم کی ہو, یہی کہ آپ جمع ہوئے ہیں سید الشہداء کا ذکر ہوگا, اہل بیت کا ذکر ہوگا, دین کی تعلیمات ذکر ہوں گی, آپ جو پسماندگان ہیں ان سے تعزیت کریں گے. یہ تمام وہ اچھے کام ہیں جو آپ انجام دیں گے, آپ کو بھی ثواب ملے گا اور یہ سارا ثواب پہنچے گا مرحوم اور مرحومہ تک جن کے روح کو اس سارے ثواب کے لیے آپ نے ہدف کرا دیا. لیکن اس میں اگر ایک عمل کا اور اضافہ کریں تو اس کا ثواب اور زیادہ پھیل جائے گا, اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا. وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگر کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم یہاں پر کوئی ایسی بات کہیں جس سے آپ کو اس مجلس کے بعد بھی فائدہ ملے, ایسی کوئی بات کہہ دیں جس پر آپ یہاں سے باہر جانے کے بعد بھی عمل کریں, تو جب تک آپ عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب بھی خدا آپ کو بھی پہنچائے گا اور مرحوم اور مرحومہ کی روح کو بھی پہنچائے گا جن کی روح کے ثواب کے اپنے نیت کیے ہیں. خدا انشاءاللہ تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے, تمام وہ ارواح جن کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے خدا ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے, انشاءاللہ ان سب کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرمائے انشاءاللہ. ان تمام کی مزید مغفرت کے لیے, ارواح کی بلندی کے لیے, پسماندگان کے صبر جمیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ عجل. یہ جو خدا تعالیٰ نے ثواب کا عمل رکھا ہے یا صدقہ رکھا ہے یہ بہت وسیع عمل ہے. آپ اور میں صرف اچھی نیت کر کے بھی زندگی کی ہر چیز سے صدقے کو حاصل کر سکتے ہیں, ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. مثلاً فرض فرمائیے, چونکہ ظاہر ہے کہ جو لوگ مشکل میں ہیں جنہوں نے اپنے عزیزوں کو کھویا ہے اس سخت وقت سے گزر رہے ہوں گے, اس کو دیکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, یہ جو زندگی میں مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کو کئی طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک دفعہ کبھی مشکل آتی ہے, جس پر مشکل آئے وہ بھی کئی طرح سے دیکھ سکتا ہے. اگر مثلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی پر مشکل آئی ہے تو ہم بھی کئی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک دفعہ میرے اوپر مشکل آئے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ مجھے خدا نے میرے کسی عمل کی سزا دی ہے, اور میں کسی کو اوپر مشکل کو آتا دیکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں ابھی نعوذ باللہ کہوں گا میں کہ نعوذ باللہ اس کو بھی کسی گناہ کی سزا ملی ہے. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. مثلا میں نے کوئی گناہ کیا ہو, خدا نے میرے اوپر رحم کیا ہو, اور رحم کر کے کیا کیا کہ اس گناہ کی سزا مجھے دنیا ہی میں دے دی, یہ بھی بڑے رحم کی بات ہے. اگر خدا اس گناہ کی سزا کو اٹھاتا آخرت کے لیے, میں تو زندگی مشکل پھنس جاتی. یہاں تو جو خدا گناہ کی سزا دے گا بالآخر ایک زندگی میں دے گا, اس سے زیادہ کیا ہوگا. وہاں جو خدا تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتا ہے تو فرماتا ہے ہم ان کو بار بار عذاب میں ڈالتے ہیں, بار بار وہ مرنے کی آرزو کرتے ہیں لیکن موت بھی نہیں آتی. لا یموت فیہا ولا یحیا, موت کی آرزو کرتے ہیں کہ مر جائیں لیکن موت نہیں آتی, اور زندہ وہ رہ نہیں سکتے کیونکہ سخت عذاب میں ہوتے. تو کچھ لوگوں کو خدا نے اٹھال اپنی رحمت کی وجہ سے آخرت میں سزا نہیں دیتا, اس دنیا میں سزا دیتا ہے. تو اگر میرے اوپر کوئی سختی آئے نعوذ باللہ, جو میرے کسی غلطی کی وجہ سے ہو, اور خدا مجھے اسی دنیا میں اس کی کوئی سختی بھیج کر عذاب کرے اس کی خاطر, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا, سب سے بڑی بات تو یہ ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے گناہ سرزد ہو گیا اور خدا کوئی عذاب بھیجے اس دنیا کے اندر, سختی بھیجے, مشکل بھیجے, آزمائش میں ڈالے تاکہ وہ گناہ یہیں پہ سزا ہو جائے, یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے صابر ہونا چاہیے اس معاملے میں. اور اگر میں کسی کو ایسی مشکل میں دیکھوں جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس کے کسی گناہ کی وجہ سے ہے, اگر میں سمجھ رہا ہوں, میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے, میں کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا کسی کو سختی میں دیکھ کر کہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے, یہ اختیار ہمیں نہیں دیا گیا. اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسن ظن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کے لیے حسن ظن کرو. لیکن اگر خدا نہ کرے مثلا ایسا ہو کہ مجھے پتا ہو کہ سامنے والے کے اوپر گناہ کی وجہ سے کوئی سختی آئی ہے, تو دیکھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنے والے کو چاہیے اپنی بھی مغفرت کی دعا کرے, اس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو. یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ میں جا کر اس سے کہوں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ چونکہ تم نے کوئی گناہ کیا نعوذ باللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سختی آئی, یہ خدا پسند نہیں کرتا, خدا نتعالی اس کو پسند نہیں کرتا. یہ ایک چیپٹر ہے سختی کا. سختی کا دوسرا چیپٹر یہ ہے کہ نہ کسی گناہ کی وجہ سے سختی آئی ہے, آزمائش آئی ہے, امتحان ہوا ہے, بلکہ خدا نتعال اس دنیا میں سختی ڈال کر سامنے والے کو کسی مقام تک پہنچانا چاہتا ہے. دنیا اسی لیے بنی, دنیا کو جو اہل بیت نے دار الامتحان ارشاد فرمایا کہ یہ امتحان کا مرکز ہے, امتحان کا گھر ہے, یہ مصیبتوں اور آزمائشوں کی دنیا ہے. اس کو اسی خاطر بیان کیا کہ خدا تعالیٰ یہاں پر انسان کو 50-60 سال بھیجتا ہے, امتحان لیتا ہے, سختیوں میں ڈالتا ہے. جس نے جتنی بڑی دعا کی ہو اتنی بڑی اس پہ سختی آتی ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. خدا نے اگر مثلا قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت دی, تو فرمایا اِذِ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب امامت دینا چاہیے تو فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا, بِكَلِمَاتٍ کچھ کلمات سے ان کا امتحان دیا گیا, جب انہوں نے ان امتحانات کو پورا کیا تو خدا نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امامت کا منصب دیا. یہ خدا نے مطالب کا دستور ہے, پہلے زمانے میں بھی تھا, آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے. تو اگر میں کسی کو بہت سختی میں دیکھوں اور یہ دو امکان دوں کہ یا تو کسی گناہ کی وجہ سے خدا نے امتحان لیا ہے, سختی ڈالی ہے تب بھی, اور اگر کسی کو سختی میں دیکھوں اور گمان یہ کروں کہ شاید اس کو خدا کوئی منصب دینا چاہتا ہے, مقام دینا چاہتا ہے, اس خاطر سختی ڈالی ہے تب بھی, دونوں صورتوں میں میرے لیے ایک ہی ذمہ داری ہے, اپنے لیے بھی دعا کروں, سامنے والے کے لیے بھی دعا کروں. اور خدا نے ہمیں اس لیے خلق نہیں کیا کہ ہم دوسروں کی سختیوں پر نعوذ باللہ تعالیٰ اپنے اندر کسی آسانی کا یا اطمینان کا احساس کر۔ خدا نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہ خود رحمت ہے، چونکہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھا ہے تو اس نے آخری نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور چونکہ خود بھی رحمت ہے آخری نبی کو بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو ہمیں رحم کرنے کی دعوت دی کہ تم بھی رحم کرو تاکہ تم بھی اسی سلسلے کے اندر آ جاؤ جو اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا سلسلہ ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں کسی کو مشکل میں دیکھیں اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس کے کام کو آسان فرمائے۔ اور ایک بار پھر اس موقع پر خدا سے دعا کرتے ہیں، خدا جتنے بھی پسماندگان یہاں موجود ہیں، جتنے بھی ایسے خاندان موجود ہیں کہ جو اس غم سے گزرے ہیں، پاک پروردگار ان تمام کے غموں کو بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام بہترین ثواب کے ذریعے سے بدل قرار فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس طریقے سے کہ ہم جب بھی کسی کو سختی میں دیکھیں اپنے لیے بھی دعا کریں، اس کے لیے بھی دعا کریں، اس طریقے سے ہم دنیا کے اندر آسانی کو پھیلا سکتے ہیں۔ ایک اور جو اس سلسلے میں پوائنٹ بہت اہم ہے، جہاں کہیں گے سارے ثواب کی مجلس ہوتی ہے، ہمیں اس کے اوپر ضرور عرض کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس مجلس کا ہدف کیا ہے، اس مجلس کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مجلس کا ایک مقصد، اہم مقصد، مرحومین کو ثواب پہنچانا، ان کی ارواح کو ثواب پہنچانا۔ شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ شب جمعہ پر جو مرحومین ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر، اگر ان کو موقع ملے، اگر ان کو اجازت ہو، تو وہ گھروں پہ آتے ہیں، اور جو زندہ ہوتے ہیں ان سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں، التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش تم لوگ ہمارے لیے کچھ انجام دیں۔ بعض روایت میں موجود ہے کہ مرحومین کی ارواح حتیٰ گریہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کاش تمہیں پتہ ہوتا کہ ہم کہاں ہیں تو تم ہمارے لیے کچھ کر ڈالتے۔ شب جمعہ ہے، کون ایسا یہاں پر ہوگا جس کا کوئی مرحوم نہ ہو؟ کسی کے والدین ہوں گے، کسی کے اعزاء اقربا ہوں گے جن کا صلہ رحم ہم پر واجب ہوگا، مرنے پر بھی صلہ رحم کا وجوب ختم نہیں ہوتا۔ اگر مثال کے طور پر میرے صلہ رحم میں جو میرے اوپر واجب ہے کچھ لوگ ہیں اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، صلہ رحم ختم نہیں ہوتا۔ مرحومین کے لیے بھی کچھ کرنا واجب ہوتا ہے جو بھی صلہ رحم کے اندر شامل ہوں۔ تو آپ اور میرے جتنے بھی مرحومین ہیں اور جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، خاص کر ان مرحومین، ان سب کے ارواح کی بلندی کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، ان پر خدا کی خاص رحمتوں کے نازل ہونے کے لیے اور گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس قسم کی مجالس کا ایک ہدف مرحومین کو اس سارے ثواب پہنچانا، بہت بڑا دوسرا ہدف ایک اور ہدف ہے، اور وہ ہدف ہے ہم لوگوں کے سامنے ایسی حقیقت کو دوبارہ یاد دلانا جو شاید ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ دنیا جیسا کہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے دار الغرور ہے، یہ دنیا دھوکے کا گڑھ ہے، دھوکے کا مرکز ہے۔ اس کے دھوکوں میں سے ایک دھوکا یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں ہمیں موت نہیں آئے گی، نہیں، اس میں کسی کو دھوکا ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا کون سا ایسا کافر ہوگا جو موت کا انکار کرے؟ موت کا انکار تو ممکن ہی نہیں ہے، اس میں کسی کو دھوکا نہیں ہو سکتا کہ موت یقیناً آئے گی۔ دھوکا اس میں ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں یاد کر پاتا کہ موت کی تیاری مجھے ابھی کرنی ہے، دھوکا یہاں پہ ہوتا ہے۔ کون سا ایسا انسان ہے جس سے آپ ملے اور پوچھے موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کون ہے جو کہے گا کہ نہیں آئے گی؟ ہر شخص کہے گا کہ یقیناً آئے گی، صرف ایک مشکل ہے، کتنے فیصد ہوں گے جو اس موت کو یاد کر کے تیاری کر رہے ہوں گے کہ ہاں ہم مرنا۔ اور موت کو ایسی سختی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اس وقت دیکھوں گا جب موت آئے گی، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سن، موت کے اوپر انسان اتنا ہی بے اختیار ہے جتنا قبر کے اندر بے اختیار ہے۔ ایسا انسان کا اختیار و ارادہ موت سے کچھ دیر کے پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا مثال کے طور پر اگر قبر کے اندر فرشتے تشریف لاتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں انسان سے کہ تمہارا رب کون ہے، اختیار میں نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، اب کہاں جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس دنیا میں اختیار ہوتا ہے کہ سچ بولے یا جھوٹ بولے، اس دنیا میں سچ کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر پیچیدگی ہے وہ یہ کہ بھائی اگر اس دنیا میں سچ کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے اور فرشتہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تو یہ پوچھ کیوں رہا ہے؟ چونکہ ایک ہی سچ ہے کہ خدا رب ہے، ایک ہی سچ ہے کہ کعبہ قبلہ ہے، ایک ہی سچ ہے کہ امام امیر المومنین کی ذات مقدس ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ تو یہ پوچھتا کیوں ہے؟ یہ پوچھتا اس لیے نہیں ہے کہ ہم سے یہ پوچھے بتاؤ حقیقت کیا تھی، حقیقت تو اس وقت آشکار ہو چکی ہوتی ہے، اس کو چھپانے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ پوچھتا ہم سے صرف اتنا ہے کہ تم نے جو زندگی میں کیا اس کے مطابق تم نے امام کس کو سمجھا تھا؟ اب یہ سوال حافظے کا نہیں ہے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں یہ سوال عقیدے کا بھی نہیں ہے، یہ سوال عمل کا ہے، اس کا جواب بھی زبان سے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرشتے آئیں گے اور میں اس زبان سے جواب دوں گا کہ رب مثال کے طور پر کون، نہیں، یہ سوال جواب ہے ہی نہیں اس معنی میں جو ہمارے یہاں سوال جواب ہوتا ہے۔ نہ یہ لکھے کا سوال ہے، نہ یہ پڑھے کا سوال ہے، نہ یہ بولے کا سوال ہے، یہ سوال اور جواب صرف اور صرف عمل کا جواب ہے۔ وہ کون سا عمل جو قبر میں کرے گا؟ نہیں، قبر میں تو عمل ہے ہی نہیں اصل، وہ عمل جو اس نے دنیا میں کرا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر جب وہ پوچھے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تو اس کا مطلب اپنے اعمال کا یہ جائزہ لے گا، 50-60 سال میں نے جس کو رب سمجھا وہ اس کا جواب بن جائے گا۔ ہم لوگ اس وقت جواب دے رہے ہیں اس سوال کا جو قبر میں ہونا ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے ہم اس وقت جواب لکھ رہے ہیں، یہ وہ جواب ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ لوگ اتنا زیادہ سوچتے ہیں شب اول قبر ہمیں صحیح جواب دینا ہے، صحیح جواب آپ ابھی دے رہے ہیں۔ اگر صحیح جواب دیا اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ توجہ نہ فرمائیں تو آپ غلط جواب دے رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ نے جس کو رب سمجھا ہے وہ قبر میں حاصل ہوگا کہ رب کون ہے، اس وقت جس کو امام سمجھا ہے۔ اب امام سمجھنا لفظ کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، یہ عمل کا معاملہ ہے، یہ عمل کا معاملہ ہے۔ تو مثال کے طور پر میں امام کے بارے میں عرض کروں، آپ کی خدمت میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد، امام اس عظیم الشان ہستی کو کہا جاتا ہے جس کے حکم کو بلا چون و چرا مان لیا جائے، اس عظیم الشان ہستی کو امام کہا جاتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر جو فرمائے آدمی یہ نہ کہے کہ کیوں کیسے، جو وہ کہیں سامنے والا کہے سمعاً وطاعتاً، میں نے سنا اور اس پر عمل ہوگا، ختم، اس کو کہتے ہیں امام۔ بس ایک دفعہ کوئی شخص اپنے الفاظ میں کسی کو امام کہتا ہے کہ میں فلاں کو امام مانتا ہوں، ان عظیم اس عظیم الشان ہستی کو امام مانتا ہوں، مثلاً لفظ میں کہتا ہے، مثلاً وہ کہتا ہے میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مانتا ہوں، ایک دفعہ لفظ میں کہتا ہے میں امام کو امام مانتا ہوں، ایک دفعہ عمل میں ثابت کرتا ہے کہ میں امام کو امام مانتا ہوں۔ اگر یہ لفظ میں امام کو امام مانے تو قبر میں جواب حاصل نہیں ہوگا، عمل میں امام کو امام مانے اب قبر میں جواب حاصل ہوگا۔ اپنے عمل میں یہ ثابت کرے کہ میں نے امام کی ہر بات پر عمل کیا ہے، اب اس کی قبر میں جواب حاصل ہوگا کہ جب فرشتے پوچھیں گے تیرا امام کون، تو اس کا جواب حاصل ہوگا کہ مثلاً مولا کی ذات مقدس۔ کیوں؟ چونکہ اس نے مولا کی ہر بات مانی ہے، مولا کی بات کا انکار نہیں کیا۔ اسی طریقے سے تمام چیزیں۔ تو عزیزان محترم، ہم اور آپ در حقیقت اس وقت شب اول قبر کی تیاری کر رہے ہیں، اور جو دنیا کا دھوکا ہے وہ دھوکا یہاں پر ہے۔ وہ یہ کہ جب ہم امتحان سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہ امتحان تھا جس سے ہمیں وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں ظہور کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس مثال کو منطبق کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگوں کی توجہات اس پہ اور زیادہ حاصل ہو رہی ہیں کہ انشاءاللہ امام کی تشریف آوری اور نزدیک. اس موضوع کے اوپر اس وقت کہہ سکتے ہیں تقریباً اتفاق رائے ہے کہ لوگ ظہور کو نزدیک آتا دیکھ رہے ہیں, اس پہ اتفاق رائے تقریباً حاصل ہے. آپ مشرق میں چلے جائیے, مغرب میں چلے جائیے, اس عقیدے سے مرتبط کوئی بھی انسان آپ کو مل جائے, آپ اس سے پوچھیے. مثلاً میری جیسی عمر کا کوئی آدمی ہو, اس سے پوچھے 30 سال کے اندر نزدیک آتا نظر آ جائے یا دور جاتا نظر آئے. کوشش کریں تھوڑی دیر کے لیے تبرک تناول نہ فرمائیں, مجلس کے بعد انشاءاللہ موقع مل جائے گا, درود بھیجے گا محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کسی سے بھی سوال کریں کہ بھائی ظہور آیا نزدیک نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا, تو یقیناً پوچھنے والا اسی جواب کو حاصل کرے گا کہ نزدیک ہوتا نظر آتا ہے. اور میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات عرض کر سکوں گا کہ 30-35 سال جس میں مجھے طالب علم بنے ہوئے ہوئے ہیں, اس 30-35 سال میں شاید ہی کوئی لمحہ آیا ہو جب یہ لگاؤ کہ ہم دور گئے, مسلسل لگا کے نزدیک نزدیک اور نزدیک. تو 30-35 سال پہلے اگر کوئی علامت ایسی ہوتی تھی جس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا علامت ہے, تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں 30-35 سال کے اندر اب شاید ہی کوئی علامت رہ گئی ہو جس کا پتہ نہ چلے کہ یہ کیا علامت ہے, اب نہیں لگتا. 30 سال پہلے ہم سے کوئی کہتا کہ مثلا یمن, ہمیں کیا پتہ تھا یمن کیا. 30-35 سال پہلے ہم سے کوئی کہتا مولا مثال کے طور پر بیت المقدس جائیں گے دشمن سے لڑنے کے لیے, کون بیت المقدس میں ساتھ دے گا, ہمیں نہیں پتا. 30-35 سال پہلے پتہ نہیں دسیوں چیزیں ایسی تھیں جو ہم سے کوئی کہتا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسے ہو. آج میرا نہیں خیال کوئی چیز باقی رہ گئی ہو جس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا ہے, کیسے ہوگا. اب سب تقریباً ساری چیزیں اپنی جگہ پہ نظر آتی ہیں, البتہ ظاہر ہے کوئی دعویٰ تھوڑی کر سکتا ہے, لیکن یہ احتمال لگتا ہے کہ بہت نزدیک ہے. اچھا, اب ایک سوال سب کے ذہن میں آتا ہے, جو بھی اس موضوع پہ تھوڑا سا بھی گفتگو کرتا ہے, گفتگو سنتا ہے, اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے, اس کی تیاری کیا ہوگی, اس کی تیاری کیا ہوگی. میں اس کو عرض کرنے کے بجائے کہ میں عرض کروں کیا تیاری ہوگی, صرف ایک بات پوچھوں گا, کیا اس کی تیاری ظہور کے بعد ہوگی یا ظہور سے پہلے ہوگی. صرف اتنا دیکھ لیجیے کہ بھائی یہ تیاری ظہور سے پہلے ہونی ہے یا ظہور کے بعد ہونی ہے, یہ تیاری مرنے سے پہلے ہونی ہے یا مرنے کے بعد ہونی ہے. ظاہر ہے کہ مرنے سے پہلے ہونی ہے, مرنے کے بعد تو اختیار نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ظہور سے پہلے ہونی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے, اس کی ایک سادہ سی وجہ, ہم لوگ اسکولز وغیرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں, اسکولز وغیرہ کے اندر امتحان ہوتے ہیں, امتحانوں کے بعد ایک رزلٹ کا دن آتا ہے جس میں نتیجے کا اعلان ہوتا ہے. میں صرف ایک بات پوچھوں گا, ظہور کا دن امتحان کا دن ہے یا نتیجے کے اعلان ہونے کا دن ہے, یہ کون سا دن ہے؟ جس دن ظہور ہوگا اس دن امتحان ہوگا یا امتحان کا نتیجہ اعلان ہوگا؟ میرے خیال میں یہ نتیجے کے اعلان ہونے کا دن ہوگا. جو امام کے ساتھ آ سکے وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے جو ظہور سے پہلے تھا, اور جو امام کی آمد سے پہلے تیار نہ کر سکے, اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے, وہ ساتھ نہیں دے پائیں. البتہ جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے وہ اگلے امتحانات کے لیے تیاری کریں گے, پھر ان کے اگلے امتحانات ہوں گے, پھر امام کی نصرت میں جو امتحانات ہونے وہ کریں گے. لیکن عزیزان محترم, تیاری تو یقیناً ظہور سے پہلے ہوگی. اب میں اور آپ اپنے نفس کے ساتھ خود بیٹھ کر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں, اور یہ بہت سادہ سا سوال ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں, جس عظیم الشان ہستی اور ان کے ساتھ دینے والوں کا انتظار رسول خدا نے کیا تھا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, تمام مکاتب فکر چاہے وہ اہل سنت سے ہوں چاہے وہ تشیع سے ہوں دوسرے مکاتب سب کے نزدیک مسلم ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے فرزند میں سے بارہویں امام جن کا نام گرامی امام مہدی ہے تشریف لانے کا وعدہ کیا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, یہ روایات مسلم ہیں کہ نبی کی اولاد طیبہ و طاہرہ میں سے ان کے فرزند تشریف لائیں گے جو دنیا کو یملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما بجورا, وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اللہ کے رسول کے زمانے سے روایات موجود ہیں, سینکڑوں روایات موجود ہیں, کتابوں پہ کتابیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں تشیعوں کی طرف سے بھی تسنن کی طرف سے بھی کہ جس میں ان روایات کو جمع کیا گیا جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول کی اولاد طاہرہ میں سے جو وفات رسول کے بعد 250 سال ہوئے زمین کے اوپر تشریف فرما رہے ہیں, کوئی امام معصوم ایسا نہیں ہے جس نے آخری امام کے لیے روایات ارشاد نہ فرمائی, سب نے ارشاد فرمائی. ہزاروں روایات وہ ہیں کہ جو ان کی اولاد طاہرہ نے ارشاد فرمائی, بس سینکڑوں روایات خود نبی گرامی نے ارشاد فرمائی ہیں, ہزاروں روایات ان کی اولاد طاہرہ نے ارشاد فرمائی ہیں, ان سب نے انتظار کو فضیلت قرار دیا. اب میں ایک سوال پوچھوں گا اور یہ وہ سوال ہے جو اہم ترین سوال آپ کے اور میرے لیے, کیا میں اس لشکر میں آنے کا اہل بن گیا ہوں جس کا ان سب نے انتظار کیا؟ یہ وہ اہم ترین سوال ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے. ان عظیم الشان ہستیوں نے کسی لشکر کا انتظار کیا, اس کے وعدے کیے ہیں, نصرت کے لیے وہ حکم ارشاد فرمائے جو کسی حکم شرعی کے لیے نہیں فرمایا, اس میں کوئی عذر قبول نہیں ہے, کسی بھی قسم کا کوئی عذر قبول نہیں ہے. روایت موجود ہے کہ اگر ان کی نصرت کرنا اتنا سخت ہو کہ تم لوگ چل کے نہ جا سکو اور تمہیں سینے کے بل گھسیٹ کر پہنچنا ہو تو یہ بھی کر دینا, یہ بھی کرنا کہ اگر میں چل کے نہ جا سکوں تو اپنے وجود کو کوہنی کے بل گھسیٹوں زمین کے اوپر تاکہ ان سے نزدیک ہو سکوں. ان کی تشریف آوری اور انتظار کے بارے میں یہ سب کچھ موجود ہے. مجھے اپنے آپ سے ایک سادہ سوال پوچھنا ہے, میں اس لشکر میں جانے کے قابل ہوں؟ اچھا, اس سوال کو بھی میں اور کس طریقے سے پوچھ سکتا ہوں؟ مثال کے طور پر تھوڑی سی یہاں پہ سختی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, جو شخص جھوٹ بولتا ہو کیا اس لشکر میں جائے گا؟ سادہ سا سوال پوچھ لیں. جو شخص دین کے احکامات پہ عمل نہ کرتا ہو, اگر میں آپ کی خدمت میں ایک روایت کہوں, نہیں ایسی کوئی روایت, اگر میں کہوں ایسی, میں عرض کر رہا ہوں کوئی ایسی روایت نہیں کہتی, اگر میں آپ سے کہوں نعوذ باللہ, سب نعوذ باللہ حقیقت نہیں ہے, لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ان کے لشکر میں نعوذ باللہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہوگا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا, کیا آپ قبول کریں گے مجھ سے؟ کیا آپ مجھ سے یہ روایت قبول کریں گے؟ آپ فوراً رد کر دیں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے جس کے وجود مقدس کا 1400 سال معصومین نے انتظار کیا ہو, اس کے لشکر کی اتنی فضیلتیں لکھی ہوں, اس کے لشکر میں ایسا شخص کیسے ہو سکتا ہے جو یہ گناہ کرتا ہو؟ یا نعوذ باللہ اگر میں آپ سے کہوں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ سر, نعوذ باللہ کوئی خبر ملی نعوذ باللہ کہ ان کے لشکر میں کوئی شخص ہو جو سچا نہ ہو, کیا آپ قبول کریں گے؟ آپ قبول نہیں کریں گے. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ جھوٹا شخص اس کے لشکر میں شامل ہو جائے جو صداقت کا مجسم پہ کر, کیسے ہو سکتا ہے؟
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ لشکر میں کوئی ایسا شخص ہو، نعوذ باللہ تعالیٰ، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن عرض کروں اگر نعوذ باللہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جو اپنے اہل خانہ پہ ظلم کرتا ہو، کیا آپ قبول کریں گے؟ آپ کہیں گے جو دنیا میں عدل و انصاف پھیلانے آ جائے اس کے لشکر میں ظالم کیسے آ سکتا ہے؟ آپ قبول نہیں کریں گے؟ تو اپنے بارے میں یہ گمان کیوں رکھا ہوا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہوئے لشکر میں پہنچ جائیں گے؟ کیسے پہنچ جائیں گے؟ اگر خدا نہ کرے کوئی شخص ان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہو اور وہ سوچ رہا ہو کہ میں نعوذ باللہ انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، تب خدا نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا شخص پہنچے گا؟ تب خدا نے چاہا؟ خدا نے اس پاکیزہ وجود کو پاکیزہ لشکر کے ساتھ کے لیے رکھا ہوا ہے، ورنہ 1400 سال نعوذ باللہ کے جھوٹوں کا انتظار کیا تھا، 1400 سال ظالموں کا انتظار ہوا تھا؟ اگر نعوذ باللہ ظالموں اور جھوٹوں کے لشکر کو ہی بننا تھا تو یہ تو 1400 سال پہلے بھی موجود تھے، بے وفاؤں کا لشکر بننا ہو تو وہ تو 1400 سال پہلے بھی تھے، اس کا مطلب ہے کوئی خاص لشکر ہے یہ. اب ذرا تصور فرمائیے، ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں ان کا ظہور بہت نزدیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ ان صفات پہ آزمائے جا رہے ہیں کہ ہم ان صفات پہ پورے اتریں گے یا نہیں اتریں گے. اگر ان صفات پہ پورے اتریں گے تو ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں گے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، انتظار بھی لوگوں میں ان صفات کے آنے کا ہے، انتظار ان کے وجود مقدس میں کسی تیاری کا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے تیار ہے. انتظار اس بات کا ہے کہ لوگوں میں کب یہ اچھی صفتیں آئیں گی تاکہ ان کا ظہور مبارک ہو سکے. تو اگر آپ ظہور میں تعجیل چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں ظہور جلدی ہو جائے، تو پھر مجھے چاہیے ان صفتوں کو اپنے اندر لانے میں جلدی کرو تو ظہور جلدی ہو جائے گا. ایزان محترم، ہم کس مقدس وجود کو نعوذ باللہ اپنے گناہوں کی وجہ سے روکے ہوئے ہیں؟ یہ معاشرہ کن گناہوں کے ذریعے ان کے وجود کو روکے ہوئے؟ آج میں اور آپ دنیا بھر کے اندر ظلم دیکھتے ہیں، بربریت دیکھتے ہیں، اور آج کی دنیا میں چونکہ اطلاعات بہت تیزی سے آتی ہیں، تو کون سا ایسا دن ہے جب ہم ظلم کی کوئی داستان نہ سنتے ہیں؟ نہیں معلوم کسی دن کسی مظلوم یمنی کا کوئی واقعہ سنتے ہیں، کسی دن کسی فلسطینی کا سنتے ہیں، کسی دن ہم خود پاکستان کے اندر کسی مظلوم کی کوئی روداد سنتے ہیں، داستان سنتے ہیں. ان تمام مظلوموں کی، ظلم کی داستانیں جو ان پر ہوئی ہیں، سن سن کر ہم لوگوں کا دل جلتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہم سنتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے. اور میں ایک بات گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، سکون سے کہوں گا، جن مرحومین کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں، ان میں ایک جوان بچہ بھی ہے، اس بچے کی جانے کا ہمیں دکھ ہوا ہے، ہم سب کو دکھ ہوا ہے. کیا وہ دکھ احساس کر سکتے ہیں جو اس کے ماں باپ کو ہوا ہے؟ ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس کے دکھ میں ان کو تعزیت کہہ سکتے ہیں، صرف اس کے دکھ میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کو جا کر غم کی ایک تسلی دے سکتے ہیں، لیکن وہ کہاں جھیلیں جو اس کے دل نے جھیلا ہے. اور اب ذرا تصور کیجئے گا، امام باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے، ماں سے زیادہ شفیق ہوتا ہے. ہم نے کیا جھیلا جو امام نے جھیلا؟ جب یہاں کراچی میں لوگ شہید ہو رہے تھے، ہمیں بھی غم ہوتا تھا. کہیں اور سنتے ہیں کوئی شہید ہوا، دنیا سے گیا، ہمیں بھی غم ہوتا تھا. کوئی امام کے دل سے تو پوچھے کہ ان کے قلب مقدس پہ کیا گزرتی تھی. حقیقت یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو بھی یاد نہیں کر پاتے جو امام کے وجود کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں. کتنے کٹھن امتحان گزر گئے یہاں پر، دنیا بھر میں گزر گئے، اور ہم ان امتحانوں سے سرخرو برآمد ہو گئے. کسی نے پوچھا کہ کس کی نصرت سے ہوئے؟ کیا کہ اگر کسی نے امام معصوم سے کہا, وقت کے امام سے کہا کہ مولا ہمارے لیے دعا کیجیے گا, خط میں لکھ کر بھیجا, تو ان امام مظلوم نے جواب میں لکھ کر بھیجا کہ ہم صبح شام تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, ہم صبح شام تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. پھر اس امام مظلوم نے لکھ کر بھیجا کہ اگر ہم دعائیں نہ کرتے تو دشمن تمہیں کچل دیتے, ہم نے تمہیں سنبھالا. تو عزیزان محترم, ہم لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دشمنوں نے کیا کیا سازشیں نہیں کیں اس عزاداری کے خلاف, تشیعوں کے خلاف, کلمہ حق کے خلاف. ہم میں کتنی کمزوریاں تھیں, کبھی ہم میں اتحاد کی کمی, کبھی ہم میں وسائل کی کمی, کبھی ہم میں توانائی اور حکمت عملی کی کمی, اس کے باوجود ہم کسی نہ کسی طرح ان مشکلات سے برآمد ہو گئے. وہ تمام مشکلات ختم ہو گئیں, وہ دشمن بھی کہیں سے کہیں ہو گئے, اور ہم الحمدللہ رب العالمین اپنے مراکز کے اندر. لیکن صرف ایک بات کی کمی ہے, کتنے لوگ ہیں جس نے اس نعمت کے ملنے پر اپنے امام کا شکر کیا, کتنے لوگ جس نے امام کے اس احسان کو قبول کیا کہ مولا آپ نے ہماری حمایت فرمائی, آپ نے ہماری حمایت فرمائی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا, ہم اس دکھ کو نہیں جھیل پائیں گے جو امام کی وجود مقدس میں دیکھا. شب جمعہ اور بہت سارے مظلومین اپنے دلوں کے اندر غم لیے ہوئے, ہم نہیں جانتے وہ غم کس شدت کے ہوں گے. جس کی اولاد دنیا سے جاتی ہے اس کو پتہ ہو, ہمیں نہیں معلوم. جس نے جھیلا ہے اسے پتہ ہوگا, ہمیں نہیں معلوم. لیکن جو بھی اس غم سے گزر رہا ہے اس کو صرف چند جملے عرض کروں گا. وہ یہ کہ دنیا سے جانے والا چاہے زیادہ عمر کا ہو, چاہے ادھیڑ عمر کا ہو, چاہے جوان ہو, چاہے نوجوان اور شاید بچہ, جو بھی ہے کربلا میں بہتر تھے. کربلا اگر کوئی شخص دنیا سے گرا, مرد بوڑھا تھا, جوان تھا, لڑکپن میں تھا, جوانی میں تھا, تو مردوں میں جو کوئی بھی تھا وہ ان مردوں سے بہتر نہیں تھا جو کربلا. اور اگر کوئی خاتون دنیا سے گئی ہیں تو صرف ایک ہی جملہ کافی ہے, کسی نے سیدہ کا غم نہیں دیکھا, کسی نے سیدہ کا غم نہیں دیکھا. اگر اس مجمع میں کوئی بچہ ہو جس کی والدہ ماں دنیا سے گئی ہو تو میں اس سے کہوں گا کہ بیٹا تم نے وہ لمحہ نہیں دیکھا جب سیدہ دنیا سے گئی ہے, تم نے وہ لمحہ نہیں دیکھا. ہم اور تم تو اس محبت کو لا ہی نہیں سکتے جو حسن و حسین اور بی بی زینب و ام کلثوم بی بی سیدہ کے لیے رکھتی تھی, ہمارے دلوں میں محبت کہاں سے آئی. اور اگر اس خاص جوان کا تذکرہ کروں جو دنیا سے ناگہانی موت کے ساتھ گیا ہے, تو اس جوان کے ساتھیوں کو, اس جوان کے اعزہ کو, بالاخص اس جوان کے والدین کو کہوں گا کہ دیکھو ہم میں سے جب بھی کوئی جوان جاتا ہے ہم علی اکبر کو یاد کرتے ہیں, ہم علی اکبر کو یاد کرتے ہیں. خدا نے جتنی بھی بڑی مشکل ڈالی وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے جب امام حسین کو کوئی علی اکبر کے سرحانے دیکھتا ہے, وہ مشکل چھوٹی ہو جاتی ہے, انسان اپنے سارے غم بھول جاتا ہے جب اس منظر کو سوچتا ہے کہ علی اکبر جاتے تھے اور امام حسین پیچھے پیچھے جا رہے تھے, انسان اپنے سارے غم بھول جاتا ہے. اللہ اکبر, انسان وہ سارے غم بھول جاتا ہے. تو میرے وہ دوست احباب, وہ بہن جس کا بچہ دنیا سے گیا ہے,
वो भाई जिसका दुनिया से बच्चा गया है, उन सबको मैं कहूंगा कि भाई और मेरी बहनों जाओ अली अकबर के मसाहे पढ़ो, अली अकबर के मसाहे। अगर किसी बहन का भाई दुनिया से गया है तो मैं कहूंगा कि मेरी बच्ची उस लम्हे को याद करे जब अली अकबर के में से निकलते थे सात दफा पर्दा उठा, ये पर्दा उठता था। अगर कोई बच्ची है जिसका बड़ा भाई गया है उसको सिर्फ इतना जुमला मसाहिब का कहूंगा कि जब अली अकबर निकलने लगे तो आखिरी मर्तबा किसी ने अकबर की अबा का दामन पकड़ा। उलमा कहते हैं ये यकीनन कोई बच्ची होगी। इतना कोहराम था, इतना कोहराम था कि अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब एक अजीब जुमला इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं अली अकबर खेमे से ऐसे निकले जैसे भरे घर से मैयत निकल आई है। अली अकबर को याद करो, अली अकबर को याद करना फजीलत है, शबे जुम्मा है, तमाम अरवाह मुकद्दसा करबला जमा होती है। किसी पढ़ने वाले ने अली अकबर के मसाइल पढ़े तो उसको ख्वाब में मासूम हस्तियां तशरीफ लाई और कहा शबे जुम्मा अली अकबर के मसाइल करबला में ना पढ़ा कर नहीं समझ में आता किसको संभाले। कर एक करबला का मामला इतना शदीद है, इतना अजीब है। हम जो रिवायात पढ़ने वाले हैं बाज रिवायात को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि कुछ एहसास करें इमाम के दिल पे क्या गुजर रही है, तो बड़ा सख्त है उसको समझना। लेकिन अजीजो अगर सिर्फ दो रिवायतें और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बस एक रिवायत उसको सोचिएगा, जब रिवायत के मुताबिक सैयदुश्शुहदा अली अकबर से कहते हैं कि बेटा बाप को आवाज देते रहो तुम्हारे बाप को दिखाई नहीं दे रहा, अकबर की तरफ बढ़ रहे हैं और जवान से कहते हैं बेटा बाप को आवाज देते रहो। एक और जुमला अर्ज करूंगा, एक और रिवायत, ये बड़ी अजीब रिवायत है, ये उन रिवायतों में से है जो इंसान कभी अकेला बैठा हो, ये जिनका जवान दुनिया से गया है ना अभी, तो इनके साथ बड़ा अजीब होने वाला है। ये जब घरों को वापस जाते हैं तो इनको अपना जवान याद आता है, हमें पता है कि इनको याद आता होगा। इनके खातिर अर्ज कर रहा हूं, अगली दफा जब बेटा याद आए तो इमाम हुसैन का ये जुमला दोहरा लेना, इमाम हुसैन अली अकबर के सिरहाने खड़े और फरमाया वह अलग दुनिया बाद कल अबा अकबर तेरे बाद दुनिया पे कहा। अब इस दुनिया में शबे जुम्मा है, परवरदिगार कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन की नजर लुत्फ अहले मजलिस पसंदीदा के शामिल हाल इंशाअल्लाह।
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। परवरदिगार तुझे वास्ता नबी और औलाद नबी और कुरान करीम का इस कलील इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए पाक परवरदिगार बे हक़ मसाहिब अली अकबर तमाम पसमानदगान को सब्र जमील नसीब फरमा। ए पाक परवरदिगार बे हक़ शहादत इमाम हुसैन तमाम मरहूमीन के तमाम गुनाहान सगीरा व कबीरा की मग़फ़रत फरमा। ए पाक परवरदिगार इन तमाम मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात को अहले बैत की शफाअत नसीब फरमा, अपनी उनकी जवार रहमत नसीब फरमा, जन्नत में उनकी हमराही नसीब फरमा। اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت کا، جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں ان سب کو آزادی اور رہائی نصیب فرما، جو بیمار ہیں شفا عاجل و کامل نصیب فرما، جو مشکلات کے بار میں ہیں، دنیا کی سختیوں سے نبرد آزما ہیں، سب کو آسانی اور مشکلات سے آزادی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، دعائیں تیری حجت کے لیے، شب جمعہ ہے، رحمتوں کی شب ہے، مغفرت کی شب ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی اور قرآن کریم کا، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کے لشکر کو کامیابی و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کے لیے جن کے نام لیے گئے، اور آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین، علماء، عرفاء، فقہا، شہداء، سب کو شامل فرمائیں۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص۔